اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف اضعاف مرتبہ. سورۃ توبہ آیت نمبر 122.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سر نکل کھڑے ہوں، تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جبکہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لينذروا قومهم إذا رجعون إليهم لعلهم يحذرون. مسلمانوں کو چاہیے، یہ نہیں چاہیے کہ سب کے سب کھڑے جائے، بلکہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے، وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے تاکہ جو لوگ ان کے پاس آئیں تو وہ ان کو ڈرائیں اور ان کو سکھائیں. یہاں اللہ تعالی تبلیغ کا کہہ رہا ہے لوگ. اب یہ اللہ تعالی نے کیوں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے بھی ارد گرد سے جو عرب لوگ آئے تھے دیہاتی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، تم صرف مسلمان ہوئے ہو، تم نے تسلیم کیا ہے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو اب ایمان، یہاں اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ کی طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کو دین کی سمجھ حاصل کرنی چاہیے. تو اگر سب کے سب نہیں نکل سکتے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، تو کچھ ایک ٹولی کو چاہیے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے تاکہ لوگ اس کے پاس آئیں اور وہ ان کو دین کے متعلق بتائیں اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرائیں. یہ تبلیغ کا کام، اللہ تعالیٰ تبلیغ کو کہہ رہا ہے کہ قرآن کی تبلیغ انتہائی ضروری ہے، صرف مسلمان ہونے سے بات نہیں بنے گی. اس طرف اشارہ ہے کہ صرف مسلمان ہونے سے بات نہیں بنے گی، آپ کو دین کی سمجھ آنی چاہیے، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ دین ہے کیا چیز. اس وقت ہم مسلمانوں میں دین کی سمجھ نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے، تو بس ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو طریقہ کار ہے، وہ منافقانہ ہے، مشرکانہ ہے، کفرانہ ہے. تو اب اسی منافقت کو دور کرنے کے لیے، شرک کو دور کرنے کے لیے، کفر کو دور کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو حاصل کریں اور دین کے علم کو، اللہ کو سمجھے، اللہ کو جانے، اور ہمیں تیار ہونا چاہیے، ہم خود تیار ہوں، پھر اس کے بعد ہم اپنے، سب سے پہلے اپنے گھر میں ارد گرد لوگوں کو دین کے متعلق بتائیں. یہ اتنا ضروری ہے، کیوں کہ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا اپنے لیے، اور پھر اس کو سمجھانے کے لیے کہ تم کیسے میرے بندے بن سکتے ہو، کیسے تم میرا دیدار حاصل کر سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بھیجے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیے، مجھے قرآن دیا. تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کی جماعت بنائی، پھر اس کے بعد جب وہ ساری جماعت تیار ہو گئی تو پھر تمام ملکوں میں، علاقوں میں صحابہ پھیل گئے اور انہوں نے یہ دین اسلام کا کام شروع کر دیا. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سارے کا سارا ملک دین پہ لگ جائے، نہیں، ان میں ایک ٹولی ہونی چاہیے ہر علاقے میں. اب جیسے مثلا میں مردان میں رہتی ہوں، تو یہاں ہونا چاہیے ایک نہ ایک ایسی جماعت جو لوگوں کو اللہ کے کی محبت کی طرف بلائے, اللہ کی طرف بلائے, اللہ کے دین کی طرف بلائے, اللہ کے مزاج کو سمجھنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سمجھنے کے متعلق لوگوں کو تبلیغ کرے, نصیحت کرے. یہ انتہائی ضروری ہے تاکہ لوگ فارغ وقت میں, جیسے اب ہمارے شیخ صاحب تھے, میں ان کی مثال دوں گی, تو آپ نے تمام عمر درس تدریس کا کام کیا. مردان میں ہر جماعت مسجد میں وہ انہوں نے یہی کام کیا شروع میں. تو جو لوگ مسلمان کو مسلمان کرنا انتہائی مشکل ہے, تو حضور کے پاس جو شروع میں لوگ آئے وہ پرویزی تھے اور قادیانی تھے. تو اب حضور اپنا واقعہ بتاتے ہیں, جو میں آپ لوگوں کو اس میں بتاؤں کہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں نے ایسے شروع کیا, تو ان پرویزیوں اور قادیانیوں سے میں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ تم قرآن کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو؟ ہاں. حدیث کو مانتے ہو؟ ہاں. تو رسول پاک حضور نے کہا کہ بھائی میں قرآن اور سنت کے خلاف بات نہیں کروں گا, اگر میں قرآن اور سنت کے مطابق بات کروں تو تم لوگ مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل مانیں گے ہم. پھر حضور اور اگر تم لوگوں نے بات نہیں مانی تو پھر تم لوگ مت آنا. صاف حضور نے کہہ دیا کہ پہلے وعدہ لیا حضور, وہ سنتے رہے, لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ حضور کمزور ہوں گے, دنیا دار ہوں گے تو وہ اپنی طرف کر لیں گے. تو حضور نے نہیں, قرآن و سنت کے خلاف میں نہیں جاؤں گا. تو وہ لوگ تو قرآن و سنت کو صرف وربلی مانگتے نا, جیسے ہم مسلمان. تو وہ پھر اپنے وہ پیش کرنے لگے, تو حضور نے کہا نہیں, حکم آ گیا, اس میں حکم آیا ہے کہ آگے حکم آئے گا اس کے مطابق. حضور نے کہا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا لیکن کہ ان سے کہو. اچھا اب یہ حکم کون سے اس میں, یہ حکم اس میں دوسری آیت میں,
یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین.
اے ایمان والو, ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے, اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے.
یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلیظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. اے ایمان والو, ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں, ان کو تمہارے اندر سختی پانی چاہیے, اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی کے ساتھ ہے. اب یہ آیت لے کے حضور نے اپنے درس کا شروع. اب درس میں قادیانی آئے, پرویزی آئے, عام مسلمان نہیں آئے, یہ دو آئے. تو حضور نے یہی میں نے جو ابھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے حضور نے وعدہ لے لیا شروع میں کہ تم قرآن کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, حدیث کو؟ ہاں. تو حضور نے شروع کر دیا. اب وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک عام ملہ ہوگا, تو پھر آخر میں انہوں نے اختلافات شروع کر دیے. تو حضور نے کہا میں نے تو تمہیں شروع میں ہی کہا تھا کہ میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں جاؤں گا, اگر تم لوگوں کو نہیں ہے تو تم لوگ نکل جاؤ, چھوڑ دو, دس کو چھوڑ دو. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں. اب اس کو میں, ہاں حضور نے تو کر لیا, لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں کیسے اس آیت کو لوں گی؟ میں اس طریقے سے اس آیت کو سمجھوں گی اور لوں گی کہ میں اپنے عمل کے ساتھ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزاروں گی. میرا اٹھنا بیٹھنا, بات چیت, طور طریقہ, رابطے, زبان, اخلاق, رویے اور لین دین, لوگوں کے ساتھ سلوک قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا. اور اگر ہم اس کے خلاف کوئی جائے گا تو پھر میں اس کو انکار کر دوں گی کہ نہیں بھائی, اب میں اللہ اور رسول کے خلاف نہیں جا سکتی. یہ صاف میں انکار کر دوں گی کہ میں اللہ اور رسول کے ساتھ کیوں, یہ میں کیوں انکار کروں گی؟ کیونکہ میں تو قرآن و سنت کے خلاف نہیں جا رہی, میں تو اس کے مطابق آپ لوگوں کے ساتھ عمل کر رہی ہوں, اور آپ لوگ مجھے اس کے خلاف لے جا رہے ہو تو مجھے تو پھر آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں متقی کے ساتھ ہوں. اب یہ یقین ہمیں حاصل کرنا ہے. اب یہ میں سب کے, ہم سب کے لیے کہہ رہی, اب یہ یقین ہمیں حاصل کرنا ہے کہ ہم نے یہ راستہ لیا ہے, یہ نیت بنائی ہے. اب ہمیں اپنے گھر میں, قرآن و سنت کے مطابق اخلاق سے رہنا ہے, محبت سے رہنا ہے, خدمت کرنی ہے, سامنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو رکھنا ہے, اللہ اور رسول کے خلاف مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا. اب اس میں کوئی ہم سے اختلاف کرے گا تو اسے ہم کہیں گے السلام علیکم, اچھے طریقے السلام علیکم, ہمیں پھر ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایمانی طاقت اب ہمیں حاصل ہو جانی چاہیے, کیونکہ ہم نے اللہ کو لیا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا, ہم نے دنیا کو نہیں لیا, ہم نے دنیا والوں کو نہیں لیا کسی وجہ سے, یعنی اللہ کے مقابلے میں ہم نے دنیا کو نہیں لیا. تو ہم میں یہ ایمانی طاقت ہونی چاہیے کہ جہاں کوئی اللہ اور رسول کے خلاف کوئی ہمیں کچھ کہنے کام کروانے کو چاہ رہا, یہ کوئی الفا لڑائی جھگڑا, یہ کوئی ایسا دنگا فساد, یہ کوئی ایسے معاملے یا ایسی کوئی گواہی جو حق کے خلاف ہو, وہاں ہمیں فوراً ڈٹ جانا چاہیے کہ نہیں ہم نہیں ہیں اس میں. ہمارے لیے ہمیں کوئی اگر ہمیں دھمکیاں دیں, جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں, کوئی ہمارا رزق بند کرنا چاہے, کوئی ہمیں سختی سے پیش آئے, تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے, ہمیں کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ یقین ہم سب میں اپنے آپ میں یہ پیدا کر لینا چاہیے, اور اللہ بھی مجھ سے یہی چاہتا ہے. اسی طریقے سے ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ خود بھی دین اسلام پہ عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اللہ کی طرف لا سکیں. جب تک ہم میں یہ صلاحیت نہیں ہوگی, ہم دوسرے کو نصیحت نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ.
اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے, سو جو لوگ ایمان والے ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں.
منافقین کے بارے میں ہے یہ ساری آیتیں, یہ یاد رکھیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب سورت کوئی نازل ہوتی تھی اس وقت کی وہ حالت بیان کی جا رہی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے اور اس میں منافقین بیٹھے ہیں. منافقین کون ہیں؟ دنیا دار لوگ. یہ آپ لوگ الفاظ یاد رکھیں, دنیا دار لوگ. تو اب وہ جب کوئی سورت نازل ہوتی تھی تو وہ آپس میں جو دنیا دار ہوتے تھے اور وہ جو ذوق شوق سے سن رہے تو ان سے کہتے تھے کہ یہ جو آیا سورت نازل ہوئی ہے اس سے تمہارے ایمان میں کیا تازگی آئی ہے, کیا زیادہ ہوا تمہارا ایمان. اب اس کا جواب اللہ دے رہا ہے, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے اور صحیح ایمانوں میں مخلص ہے اس کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور وہ خوشی محسوس کرتا ہے, وہ خوش ہو رہتے ہیں. اب اس صورت کو ہم اپنی اس پہ لے کے آئیں, اپنی حالت پہ لے کے آئیں کہ ہم جو درس سن رہے تو ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے, ہمارے اخلاق میں کتنی تبدیلی آ گئی, ہمارے اندر کتنی تبدیلی آ گئی. اگر کوئی ہم سے کہے, اب رشتے ہم لوگوں کو, ہم رشتے داروں کو پتہ چلے یا دوستوں کو پتہ چلے گئے ہر وقت تم لوگ درس سنتے رہتے ہو تو کیا فائدہ ہے تمہیں, کہتے ہیں لوگ, اب بھی لوگ کہتے ہیں کیا فائدہ ہے ہر وقت تم درس میں چلی جاتی ہو, درس سنتی رہتی ہو, اس کے کیا فائدہ ہے, گھر میں ایسے حالات ہوتے ہیں کیا فائدہ ہے. تو یہ فائدہ ان لوگوں کو ملے گا جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, ان کا اللہ کہہ رہا ہے ایمان اور تازہ ہو جاتا ہے, ان کے دل میں اور اللہ کی محبت آتی ہے, اور محبت آتی ہے دل نرم ہوتا ہے, نور پیدا ہوتا ہے. لیکن جو منافق ہیں اور دنیا دار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں بتایا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے.
وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون.
اور جن کے دلوں میں روگ ہے اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالت کفر ہی میں مر گئے.
اب یہ دیکھیں اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. اللہ کہتا ہے جو دنیا دار لوگ ہیں اور دنیا کی محبت میں مگن ہیں اور منافق ہیں, اللہ اور رسول کے خلاف ہیں, دین اسلام پر نہیں چلتے, منافق ہیں, مشرق ہیں, کافر ہیں, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی یہ جو بیماری ہے روحانی بیماری اور یہ جو پلیتی ہے ذہنی پلیتی اخلاقی پلیتی یہ اور بڑھ جاتی ہے. قرآن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن کے ذریعے ایک گروپ ہدایت ہوگا اور ایک گروپ کافر ہو جائے گا قرآن ہی کے ذریعے سے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لیکن جن جو اللہ سے محبت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو قرآن کا ایک لیک لفظ ان کے میں ایمان کی تازگی لاتا ہے, ایمان کی اللہ اور رسول کی محبت لاتا ہے, مرشد کی محبت لاتا ہے. لیکن جو دنیا دار ہیں منافق ہیں مشرق ہیں دنیا کی اس میں پڑے ہوئے اللہ اور رسول کے نافرمان ہیں ان کی پلیتی بڑھتی چلی جاتی ہے. یا یہ اللہ کہہ رہا ہے اخلاقی پلیتی ذہنی پلیتی زبان کی پلیتی عمل کی پلیتی وہ اللہ کہہ رہا ہے بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اس میں مر جاتے ہیں کفر کی حالت میں. اب یہ کفر کی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں. لیکن یہ ان آیتوں کو ہمیں سیریس لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ اب سب کہہ رہا ہے کہ یہ سب کفر جو بھی اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف زندگی گزارتا ہے وہ منافق ہے وہ مشرک ہے وہ کافر ہے. کیوں کہ اللہ کہہ رہا ہے. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں کیونکہ دنیا میں مگن ہے ان کو اپنا خیال ہی نہیں ہے, وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں اور یہ جو اللہ کی طرف چلے گئے یہ لوگ صحیح نہیں ہیں, یہ کیا ملانی بن گئی ہے اور ہر وقت درس سنتی رہتی ہے ہر وقت یہ کر تو یہ کیا ہے یہ لوگ منافق ہیں, دنیا کی محبت نہیں ہے, دنیا کی محبت ہے ان کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت اللہ کا خوف نہیں ہے وہ چاہتے نہیں ہیں. تو اللہ کہہ رہا میں پھر ان کو کفر کی حالت میں موت دیتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا
ولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون.
اور کیا ان کو نہیں دکھلائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنسے رہتے ہیں پھر بھی نہ توبہ کرتے اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں.
اولم يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون وهم ولا هم يذكرون. اللہ کہتا ہے یہ دیکھتے نہیں ہیں سوچتے نہیں ہیں کہ وہ ہر سال کسی نہ کسی آفت میں کسی نہ کسی شرمندگی میں کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسے رہتے لیکن اس کے باوجود بھی یہ توبہ بھی نہیں کرتے اور اپنے اس سے نصیحت بھی نہیں حاصل کہ یہ جو مصیبت آئی ہے یہ جو پریشانی آئی ہے یہ جو بیماری آئی ہے یہ جو تکلیف آئی ہے اس سے نصیحت بھی نہیں حاصل توبہ بھی نہیں کرتے نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے. کیوں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رخ کرنا ہی نہیں چاہتے, وہ یہ سوچنا ہی چاہتے دنیا میں مگن ہے جو کچھ ہے بس وہ دیتے. اب کرونا آیا ہم نے کرونا سے کیا فائدہ اٹھایا؟ اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہے مسلمان جس طریقے سے ہیں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ کچھ نہیں کیونکہ ہم دنیا میں مگن ہیں ہم کسی چیز پہ نہیں سے ہمیں اپنے گھر میں جو ہمارے حالات ہیں لوگوں کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے لوگوں کا ہمارے ساتھ سلوک ہے ہماری جو زمانے ہیں ہمارے جو رشتے دار ہیں جو کچھ بھی ہے ہماری جو اولاد ہے ہمارے جو ماں باپ ہیں ہمارا جو شوہر ہے کتنی ہمیں کچھ نہ کچھ ہم تکلیف میں ہیں کیوں ہم سوچتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں اور اللہ سے معافی نہیں مانگتے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمارے کان مروڑتا رہتا ہے کیوں مروڑتا یہ اس کی محبت ہے آ جاؤ میری طرف آ جاؤ چھوڑ دو لوگوں کو دنیا کو چھوڑ دو دنیا والوں کے ساتھ رخ بدل دو میری طرف منہ کر لو لیکن ہم سوچتے ہی نہیں ہم اس دنیا میں ہی پڑے ہوئے دنیا والوں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں, بد دعائیں دیتے رہتے ہیں, حالانکہ اپنے کو نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کریں. جو کچھ تکلیف مجھے پہنچی ہے, آئی ہے, وہ میرے اپنے عمل کی وجہ سے آئی ہے, مجھ سے اللہ ناراض ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہر وقت کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے, تو تمہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں آئی. اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, نصیحت حاصل کرنی چاہیے, واپس آنا چاہیے. نصیحت کا مطلب واپس اللہ کی طرف آنا چاہیے, کیونکہ اللہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
فإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.
اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں, پھر چل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں.
وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرًا بَعْضٌ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. حضور کی مجلس میں منافق بیٹھے ہیں, تو منافق ہر وقت, منافق جو ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے, وہ دنیا کا طلبگار ہوتا ہے. تو جب کوئی صورت نازل ہوتی تھی, ظاہر ہے رسول نے تو پتا تھا کہ جو صورت نازل ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے, اور اللہ تو سب کچھ جانتا ہی ہے. یہ اگر انہیں پتا نہیں تھا کہ حضور بھی جانتے ہیں, لیکن اللہ تو جانتا تھا. تو جب کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو چپ کے ایک دوسرے کو آنکھوں میں منافق دیکھتے رہتے تھے, اور ایسے بیٹھتے تھے مجلس میں کہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا دبکا ہوا, دوسرے کونے میں دبکا ہوا بیٹھا ہوا ہے. تو جب کوئی ایسی صورت نازل ہوتی جس میں ان کا حال ہوتا, تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ کس طریقے سے خاموشی سے باہر نکل جائے. اب انہیں یہ پتا نہیں کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں. اب یہ چپکے سے باہر نکل جانا, یہ مجلس کے خلاف ہے, یہ ادب کے خلاف ہے. یہ ایک نقطہ آپ یاد رکھیں. اگر آپ ہم دس میں بیٹھے ہیں اور ہم خاموشی سے نکل گئے اس میں سے, تو یہ ادب کے خلاف ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ان کے دل میں, جیسے یہ چپکے سے نکل گئے, میں ان کے دل پھیر دوں گا. اب پھیر دوں گا یعنی میں ان کے دل اللہ کی طرف آئیں گے نہیں, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے خلاف ہوتے چلے جائیں گے, قرآن کے خلاف ہوتے چلے جائیں گے, کیونکہ یہ بے سمجھ عقل سے کام لے رہے ہیں. اب اس آیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو درس سن رہے ہیں وہ ہماری زندگی پہ کتنا اثر انداز ہو رہا ہے, کیا اس سے ہمارا ایمان بڑھا ہے, ہمیں چینج آ رہی ہے, ہم بوجھ تو نہیں محسوس کر رہے, ہم بور سے نہیں ہو رہے. اچھا, اور پھر ہم شامل ہو گئے اور کسی نہ کسی بہانے سے ہم نکل گئے, تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو اب اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کو یہ چیز اتنی ناپسند آئی کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف یہ قرآن کا درس ہو رہا ہے, اس کے بھی خلاف ہے, تو اللہ تعالیٰ کو تو بے ادبی پسند نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے دلوں کو پھیر دوں گا, یعنی بالکل بے سمجھ, ان کی جو تھوڑی بہت سمجھ بھی ہوگی نا وہ بھی ان سے لے لوں گا. بے سمجھ لوگ ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. کیا نہیں سمجھتے؟ یہ نہیں سمجھتے کہ ادب کیا ہے, طریقہ کیا ہونا چاہیے, سلیقہ کیا ہونا چاہیے, یہ نہیں سمجھتے. اور سورت جو نازل ہو رہی ہے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کیا, اس سے تمہارا کیا ایمان ہو زیادہ ہو گیا, تمہیں فائدہ کیا ہوا, تمہیں دنیاوی کیا فائدہ ہوا, تمہیں آخرت کا کیا فائدہ ہوا, یہ سب ایک دوسرے سے مطلب یہ سوالات کرنا اور پوچھنا کہ تمہارا اس درس میں بیٹھنے کا مطلب کیا ہے, فائدہ کیا ہے, کیوں سن رہی ہو, خود پڑھ لو, درس بھی وہ بھی ہے, انٹرنیٹ بھی ہے, تفسیریں ہیں, خود پڑھ لو, بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے, یہ ایک گھنٹہ ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے, اور ہزاروں کام پر گھر کے لوگ یہ سب ہمیں کہیں گے. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں تو اللہ کو دیکھنا ہے اور اپنی نیت کو صحیح رکھنا ہے. یہ ایک گھنٹہ آپ لوگوں کو یہ ایک گھنٹہ آپ کو دنیا سے معافیا ہو کے بیٹھنا ہوگا, یعنی دنیا پوری دنیا ذہن سے نکال کے بیٹھنا ہے, کیونکہ اس وقت ہم بیٹھے ہیں اللہ کے سامنے. اللہ ہمیں, یہ قرآن کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کا ہو رہا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے. اگر ہم اس جذبے کے ساتھ بیٹھیں گے, اس محبت کے ساتھ بیٹھے تو ہم اس درس سے کچھ حاصل کر لیں گے. اور اگر صرف ایک عام کو ہم اس کی طرف بیٹھیں گے کہ ہاں درس ہو رہا ہے, ہزاروں درس ہو رہا ہے, یہ بھی ایک درس ہو رہا ہے, تو پھر ہم فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے, کیونکہ سارے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت پر, آپ کے خلوص پر, آپ کے جذبے پر. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھ رہا ہے, آپ کا خلوص دیکھ رہا ہے, آپ کا جذبہ دیکھ رہا ہے. یہ جب چیز ہوگی تو آپ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اس درس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اس مجلس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اس صحبت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ ایک صحبت بھی ہے, تو یہ اس صحبت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر یہ جذبہ نہیں ہے, یہ نیت نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے, تو بہت مشکل ہے کہ ہم نقطوں کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. پھر اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق بتا رہا ہے.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں, جن کو تمہاری مدد کی بات نہایت گراں گزرتی ہے, جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں, ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں.
اللہ تعالیٰ مجھے فرمانا ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس رسولوں میں سے ایک رسول جو تمام رسولوں پر افضل ہیں, تم میں سے آئے ہیں, ہمارے جنس میں سے آئے ہیں, عزیز, وہ تمہیں بہت عزیز رکھتے ہیں. اللہ کہتا ہے وہ تمہیں, تم سے بہت محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے محبت کے بارے میں بتا رہے ہیں, بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تمہیں, تمہاری تکلیف سے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے, اور تمہارے لیے ہر وقت منافع یعنی فائدہ پہنچانے کے لیے, دنیا آخرت دونوں کا فائدہ پہنچانے کے لیے ہر وقت خواہش مند رہتے ہیں, اور ایمان والوں کے ساتھ انتہائی مہربان اور شفیق ہیں. یہ حضور کی ہماری محبت ہے. ساری زندگی آپ نے دیکھا ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے گزاری ہے. اب اس چیز کو ہر ایک کو, ہم سب میں سے ہر ایک کو محسوس کرنا چاہیے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تکلیفوں کو, ان مشکلوں کو, کہ انہوں نے کتنی مشکل سے, کتنی تکلیفوں سے ہمارے لیے, ان کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں کی, وہ تو کائنات کے مالک ہیں, ہر چیز ان کے لیے, ہر چیز ان کے لیے عہد کا پہاڑ سونے کا بن سکتا تھا, لیکن نہیں, انہوں نے میرے لیے سب, میرے لیے اپنی زندگی نمونے کے طور پر پیش کی. تو اب مجھے, اگر میں ان کو اپنے عمل سے, اپنے اخلاق سے, اپنی زبان سے, اپنے رویے سے تکلیف پہنچاؤں گی تو میں کوئی فائدہ اٹھاؤں گی؟ کوئی مجھے فائدہ ہوگا؟ نہیں. میری دنیا بھی خراب, میری قبر بھی خراب, میری آخرت بھی خراب. اب مجھے سوچنا چاہیے کہ ہر وقت میں اپنی توجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رکھوں, اور میں سوچوں کہ آپ نے کتنی تکلیف اٹھائی میرے لیے, کتنی بھوک پیاس برداشت کی. ہمیں ایک دن بھوک پیاس کی برداشت نہیں ہوتی, آپ نے تین دن بھوکے پیاسے رہے پورا خاندان, تو یہ ان کی محبت تھی, اور ہر وقت ہمیں فائدہ پہنچانے میں لگے, دنیا آخرت دونوں میں. آپ کی زندگی تو صرف محبت ہی محبت ہے, رحمت للعالمین ہے میرے لیے بھی. اب ہم لوگ یہ فیل کرتے نہیں فیل کرتے, کیوں کہ ہمارا اس طرف رخ ہی نہیں ہے, ہمارا دنیا کی طرف رخ ہے. جب تک میں نے اس دنیا سے رخ نہیں موڑا, میں یہ جو محبت ہے, یہ جو اللہ کی چاہت ہے, یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے, میں کبھی بھی فیل نہیں کر سکوں گی. کبھی بھی میں قرآن و سنت جیسے اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا ہے, میں وہ بندگی نہیں حاصل سکتی, میں وہ متقی نہیں بن سکتی, میں وہ تقویٰ حاصل نہیں کر سکتی, میں وہ یقین کی جو نعمت ہے وہ نہیں حاصل کر سکتی جب تک میں سوچوں گی نہیں، سمجھوں گی نہیں اور اپنا رخ اللہ اور رسول کی طرف، مجھے دنیا سے رخ ہٹانا ہے، اپنی سوچیں دنیا سے ختم کرنی ہے اور اللہ کی طرف، اللہ کے بارے میں سوچنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے مرشد کے بارے میں سوچنا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمیں اللہ کا دیدار حاصل ہو سکتا ہے، نہیں تو بہت مشکل ہے. اور اگر میں نے اللہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے منہ موڑ لیا تو اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.
پھر اگر روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے.
اب یہاں اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ موڑ دیا، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے. اب اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رخ موڑا اور اپنے شیخ سے رخ موڑا، اب اس میں اب یہاں میرے لیے شیخ ہے، اپنے شیخ سے میں نے رخ موڑا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بے پرواہ ہو جاؤ، ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، میرا اسی پہ یقین ہے، اسی پہ لہ توکل، تو میرا اسی پہ یقین ہے، تمام توکل بھروسہ مجھے اس پہ ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے. تو اب اللہ، اب اس آیت کو میں کیسے سمجھوں گی؟ اس آیت کو میں ایسے لوں گی کہ مجھے دنیا کو بھولنا ہوگا، دنیا سے منہ موڑنا ہوگا اور مجھے قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، بس قرآن اور سنت سے خلاف کوئی کام نہیں کرنا، چاہے کوئی کچھ ہی مجھے کہہ دے، صرف کیونکہ میرا مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے اور وہی میرا رازق ہے، وہی میرا معبود ہے، مجھے اسی پہ یقین ہے. یہ یقین جب تک میں اس طریقے سے زندگی نہیں گزاروں گی، مشکل ہے کہ ہم یہ یقین حاصل کر سکیں. تو ظاہر ہے اس کے لیے مجھے کیا چاہیے؟ ایک وقت کا امام چاہیے جس کے ساتھ میں اس طریقے سے پیش آؤں جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے امام تھے، وہ تو قیامت تک کے امام ہیں. اب ان کا ایک نائب ہونا چاہیے جس کے سامنے میں بالکل ہو بہو ایسے ہی کروں جیسے اللہ چاہتا ہے. تو جب میں ایسے کروں گی تو پھر مجھے وہی نعمتیں حاصل ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی امت کو دیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیے. تو اب مجھے کسی کو نہیں دیکھنا، توکل اللہ، اللہ پہ توکل رکھنا ہے اور قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اس کے خلاف بھلے کچھ بھی ہو جائے، مجھے اس کے خلاف نہیں جانا، اپنے مرشد پہ پورا یقین رکھنا ہے اور اپنے مرشد کی طرف پورا فوکس رکھنا ہے، پورا یقین رکھنا ہے اور انہی کی طرف توجہ دینی ہے. ظاہر ہے اللہ کے سامنے ہے نہیں، اللہ کا نمائندہ سامنے ہے، تو میں ان کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کروں گی جیسے میں سمجھوں گی کہ اللہ میرے سامنے ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے وہ نعمتیں، وہ یقین، وہ اللہ رسول کی محبت، اللہ کا عشق اور تمام جو قرآن کی نعمتیں ہیں، مجھے تمام نعمتیں اسی ذریعے سے مل سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے نقطوں کو سمجھنے کے لیے. اور یہ جو سورت تھی یہ سب مسلمانوں کے بارے میں تھی، ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں اب اس منافقت سے باہر نکلنا ہے. فائدہ ہمارے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں فائدہ ہوگا تو کوشش کریں کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.